اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے یعنی اب نبی بن کر، تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1975 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا بندوں کی مدد اللہ کو چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کی مدد۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھر دیے، کیونکہ وہ ان پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور کیا کہا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے اور یہ سب کو بے دین کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور آپ ہی پر دیندار طبقے کی طرف سے کیا الزام تھا کہ یہ لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں۔ بادشاہ سخت غضبناک ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سولی چڑھانے کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہا گیا، اور آپ کو سزا دلوانے میں جو شخص پیش پیش تھا اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور دوسرے لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، جیسے سورۃ النساء میں آتا ولیکن شبہ لہم، اور معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ سولی پہ چڑھنے والا کون ہے اور جو اصل ہے وہ کہاں گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی یہ تدبیر کب تھی؟ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے تھے، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کے ساتھ سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، یعنی اس آزمائش سے نکال لوں گا کہ یہ سب تیرے دشمن ہو گئے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ اور آج یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں زیادہ ہیں بنسبت ان کا انکار کرنے والے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یعنی یہ دراصل تردید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ فرمایا دیکھو آدم علیہ السلام کو وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخر بن باپ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے نزول قرآن کے زمانے میں، نجران جو اس وقت مسیحی مذہب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سے ان کے علماء اور پیشواؤں کا ایک بہت بڑا وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد کے بارے میں بحث کی۔ آپ نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے، مثلا آپ نے فرمایا کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، اس پر موت آنے والی نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ برابر آپ سے بحث کرتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ دلیل سے نہیں مانتے تو آپ نے ان کو آخری چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے کو سچا سمجھتے ہو تو مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن صبح کو آپ باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی۔ علیحدہ علیحدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف واپس ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے صلح کی، جزیہ دینا قبول کیا، لیکن اسلام لانا قبول نہ کیا، کیونکہ جب انسان کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو حق سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں پھر بھی ایمان کی دعوت دی گئی، اور بہت خوبصورت طریقے سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے۔ یعنی ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جو پہلے تم کو دیا گیا تھا، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کیونکہ ہر نبی کو یہی پیغام دے کر دنیا کی طرف بھیجا گیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، کہ اگر تم یہ نہیں مانتے اور شرک پر تلے ہوئے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارا کہتے تھے وہ نصارا تھے۔ فرمایا یہ جھگڑنے کی بات ہی نہیں، یہ دو چیزیں تو ان کے بعد کی پیداوار ہیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحث کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ یہودیت اور نصرانیت دراصل کیا ہے؟ جیسے پیچھے ہی گزرا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بس الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا, لیکن لوگوں نے اصل راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ اور چھوٹے رستوں پہ چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کا نام مسلمان رکھا جیسا کہ سورۃ الحج میں آتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لیکن ان انبیاء کو ماننے والوں نے اپنے اپنے فرقہ وارانہ نام تجویز کر لیے. مسلم کہلانے کی بجائے کسی نے خود کو یہودی کہلوایا اور کسی نے عیسائی کہلوایا, اور انہوں نے خود تو خود ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے اندر اپنے میں کھینچنے کی کوشش کی اور ان کا بھی ایسا ہی نام رکھنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی اور کیا فرمایا؟ حنیفم مسلما یکسو مسلمان, کوئی اور نام نہیں. آج افسوس کہ ہم مسلمان بھی اپنے فرقہ وارانہ ناموں پر تو زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن صرف مسلمان کہلوانا پسند نہیں کرتے. جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو فوراً اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے, کس فرقے سے, کس مسلک سے, کس گروہ سے, کس جماعت سے, کتنے حصوں میں خود کو تقسیم کر لیا ہم نے جبکہ ہمارا نام بس مسلمان رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آنے والے الزام کی تردید تھی, فرمایا وہ یکسو تھے, وہ ادھر ادھر دیکھنے والے نہ تھے, وہ اپنی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے نہ تھے. مسلم وہ جو اپنا سر تسلیم اللہ کے آگے خم کر دے, جو ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو پرائیورٹی دے اور اسی کے حکم پر چلے, جو صرف ایک طرف کنسنٹریٹ کر رہا ہو, حنیف, اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہو, اس کی بات اس کی پرائیورٹی ہو اور اس کے سوا دوسروں کے احکامات ثانوی حیثیت رکھتے ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں, اسی کے طریقے پر ہوں. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اے ایمان لانے والو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, وہ خود ہٹے دالین ہوئے تو تم کو بھی ہٹانا چاہتا ہے, حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب, کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن صرف ضد کی وجہ سے مانتے نہیں, ماننا نہیں چاہتے. فرمایا کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. پھر وہی بات ہے نا, حق کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ تعصب, ضد, کہ سچائی صرف ہمارے گروہ میں ہے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ صرف اسی کی مانو, ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, صرف اس کی مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے, جو تمہارے طریقے پر چلے. قل ان الهدى هدى الله, کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی دوسری بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا, ان کو کیوں نبوت مل گئی؟ حسد, عناد, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ اب دیکھیے اسلام کی سچائی اور اعتدال کا رویہ، کہ اگر کسی میں خیر ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو، اگر اہل کتاب میں بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کا بھی ذکر کرو کہ ان میں سے بعض اچھے لوگ ہیں، بہت امانت دار ہیں۔ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، امیوں، غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معافی نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے بات پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک سزا ہے، سخت سزا ہے۔ سزاؤں کی سخت ترین قسم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرف دیکھے بنا، ان ظالموں سے یہ بے رخی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوگی۔ بیسیکلی تو یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات آئی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے تعصب رکھتے تھے، تو ان کو سخت وحی سنائی گئی کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں اور حق کو پہچان کر اس سے قبول کر لیں۔ لیکن کچھ احادیث سے ہمیں بعض اور ایسے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ جن کا کرنے والا اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ ترمذی کی روایت میں تین لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو پھر وہ کسی دوسرے مسافر کو نہ دے، دوسرا وہ جو اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرے۔ اس وقت ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے نا، تو کسی کی جلدی سے یا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا لے۔ تیسرا، یعنی ایمان کی بیعت کرے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہ کرے۔ مسلم احمد کی روایت میں وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کو بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، ضرورت مند ہے لیکن تکبر کرتا ہے، لیتا نہیں کوئی کچھ دے تو، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتا بیٹھی۔ اسی طرح ماں باپ سے بیزار ہونے والی لڑکی، اولاد سے بیزار ہونے والا باپ، یعنی بچے پیدا تو کر دے پھر ان کی ذمہ داری قبول نہ کرے اور ان کا خیال نہ رکھے، اور قوم کے احسان کا انکار کرنے والا شخص، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہودی علماء پر تنقید ہے کہ بسا اوقات وہ کتاب کو اس انداز سے پڑھتے کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت گناہ کی بات ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے کہنا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، حالانکہ قرآن پاک میں وہ نہ لکھا ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں ایک حدیث میں یوں آیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ 70 کے قریب صحابہ کرام نے ایک حدیث روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبرأ مقعده فی النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جب تک یقین نہ ہو کہ ایک صحیح حدیث ہے اس وقت تک بے وجہ لوگوں کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک وزن رکھتی ہے۔ جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری بات تو لوگ سنیں گے نہیں، اچھا ہے اگر میں یہ کہوں کہ حضور نے فرمایا تو اس طرح کم از کم سن تو لیں گے، تو ایسی کوئی بات جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور آپ کے نام منسوب کر دی جائے اس کو بیان کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں ایسی بات کہے جو آپ نے نہ کہی ہو لیکن آپ سے منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دے تو آپ کو کتنا سخت غصہ آئے گا کہ میں نے کہا ہی نہیں اور مجھ سے منسوب کر دی گئی ایک بات۔ جھوٹ اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، اور جھوٹ اگر دین کے معاملے میں ہو تو سخت خطرناک بھی ہے اور ذلت اور رسوائی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو یعنی اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ دین دراصل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک لائف سٹائل ہے، روزمرہ کے معاملات کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لینے کا نام ہے۔ اپنی محبت و نفرت، دوستی دشمنی، لین دین، ہر چیز کو اس کی رضا کے مطابق نبھانے کا نام ہے۔ جب کوئی شخص اس طریقے کو چھوڑ کر جو اللہ نے پسند کیا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اپنی خواہشات نفس کا طریقہ یا لوگوں کی پسند کا طریقہ یا کسی اور آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا عزم رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں۔ فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، پھر جو چاہیں کریں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، یعنی پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے طے کردہ طریقوں پہ چل رہی ہے۔ اے بندو اگر تم نہیں چلو گے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام اجمعین پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں؟ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولذي افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دینا چاہے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. ایمان کے لیے وقت اور مہلت صرف اس دنیا میں ہے، یہاں سے جانے کے بعد جب اصل حقائق سامنے آ جائیں گے تو نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اگر ہم تم کو یہ زمین پر سونا دے دیں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ تو کافر کہے گا کہ میں اس کو فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ کیسا ہے، اس لیے دنیا میں تجھ سے اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی گئی تھی لیکن تو نے وہ نہ دی، آج تم یہ سب کچھ کیسے دے سکتے ہو؟ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب